أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان سبيشل تفسير جزء 30 سورة قدر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ سورۃ القدر، میں چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں ہم اسپیشلی فلائر بنا کر بھیج دیتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں اور سن لیں، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں بعد میں لوگ. یعنی جس رمضان کو ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ رمضان جس مبارک اور بابرکت رات میں نازل ہوا اسی کا ذکر اس سورے میں ہے. قدر کی رات ہے، یعنی یہ قدر تقدیر والی رات ہے. اس سورت میں شب قدر کی فضیلت بتائی گئی ہے. سورہ قدر 97 نمبر کی سورت ہے، 5 آیات ہیں، مکی سورت ہے، 2 پیراگراف ہیں. پہلے پیراگراف میں لیلۃ القدر کی فضیلت، قدر و منزلت کی بات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور دوسرے پیراگراف میں کہ اس رات میں، یعنی لیلۃ القدر میں، سلامتی کے احکامات نازل ہوتے ہیں سبحان اللہ فجر تک. اس کا مرکزی مضمون، یعنی جو سینٹرل تھیم ہے، کہ نزول قرآن کی رات بھی قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے، اس سے قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ کریے سبحان اللہ. اس کا زمانۂ نزول غالباً قیام مکہ کے پہلے دور، یعنی جو 3 سال کا عرصہ تھا، خفیہ جو دعوت و تبلیغ کا عرصہ تھا، اس میں یہ نازل ہوئی ہوگی واللہ اعلم، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایسی صورتیں نازل ہو رہی تھی جو بہت ہی زیادہ جامع صورتیں تھیں، جس کا جو اسلوب تھا، یعنی انداز بیان تھا، بہت ہی بہترین اور جامع تھا. یعنی مختصر الفاظ میں بہت زیادہ خوبصورت بات بتائی جا رہی تھی، یعنی محکم اور جامع صورتیں تھیں. اس کا جو کتابی ربط ہے پچھلی سورت سورہ الق سے، اس میں پہلی وحی کا ذکر تھا، اور اس سورۃ القدر میں وحی کے نزول کی رات کا ذکر ہے. یعنی وہاں پہلی وحی کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ پہلی وحی جو غار حرا میں رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی، سورہ الق کی ابتدائی 5 آیت تھی. تو پچھلی سورت سے اس کا جو ربط بنتا ہے سورہ الق سے، یہ قدر، یہ وہ قدر والی رات تھی. اور اگلی سورت جو سورہ بینہ آئے گی، اس میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دونوں شاخیں، یعنی بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، دونوں پر حجت تمام ہو گئی. اب وہ اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دین اسلام کو فالو کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو گیا، ادروائز نہیں. یعنی چاہے تو وہ خیر البریہ ہو سکتے ہیں اسلام قبول کر کے، اور پھر چاہے تو وہ اسلام کو ریجیکٹ کر کے شر البریہ ہو سکتے ہیں. اس میں جو کلیدی الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے کہ تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من رمضان. صحیح بخاری عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. قرآن کا نزول وہ عظیم الشان آسمانی فیصلہ ہے جو قوموں کی تقدیر کو بدلنے والا اور انسانیت کی کایا پلٹ دینے والا ہے. یعنی سبحان اللہ، قرآن کے نزول کا فیصلہ اتنا عظیم فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کی ایک کایا ہی پلٹ گئی. یعنی جو دنیا کفر اور شرک اور بت پرستی میں اور جہالت میں بھٹک رہی تھی، الحمدللہ ان کو ایک روشنی اور ایک نور مل گیا الحمدللہ. پھر قیامت تک ہر انسان کی نجات کا دار و مدار اسی آخری کتاب یعنی قرآن پر موقوف ہے. یعنی اگر آج ہم امت مسلمہ جس پستی اور زوال کا شکار ہے، اگر ہم اس پستی اور زوال سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آج ہمارے تمام مسائل کا حل بھی اسی کتاب یعنی قرآن میں موجود ہے الحمدللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا بے شک ہم، انزلناہو نازل کیا ہم نے اس کو، فی لیلت القدر، رات میں قدر کی یا اندازے کی. وما اور کیا، ادراکا سمجھائے تجھ کو، ما کیا ہے، لیلت القدر رات اندازے کی. لیلت القدر رات قدر کی، خیرن بہتر ہے، من الف ہزار شہر مہینے سے. تنزل الملائکہ، تنزل نازل ہوتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور روح یعنی جبریل امین، فیہا اس میں، بے اذنی ساتھ اجازت کے، ربہم رب کے ان کی، من کل امر ہر کام سے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتی یہاں تک، یا حتی مطلع الفجر طلوع ہونا فجر کا. الحمدللہ، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. روانی والا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. الحمدللہ، جیسے کہ اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی ایسی اہم صورت آتی ہے تو ایک عجیب سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، یعنی دل میں آتی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، یعنی ہم اس کو کس طرح سے بیان کریں یا بتائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یا اس کی کیا قدر و منزلت ہے، کیا اس کی شرف اور عظمت ہے. اور اسی طرح کا مضمون ہمیں سورۃ دخان میں ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امر من اندینا، انا کنا مرسلین. کہ یہ کتاب، یعنی واضح کتاب کی کتاب ہے، یہ کیسی مبارک رات میں نازل کی گئی، یعنی جو بہت ہی مبارک رات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا کس لیے، تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اس سے سبق حاصل کریں. اس میں ہر فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر فیصلہ اترتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس رات میں، اور سارے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اترتے ہیں، یعنی سارے جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لے کر اترتے ہیں. الحمدللہ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ قدر و منزلت والی، بہت زیادہ عظمت والی، بہت زیادہ شرف والی ہے. ابن شہاب زوری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ رات اپنے عظمت اور شرف کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر شب قدر کا مطلب، یعنی جو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ تقدیر کے معنی میں لیے انہوں نے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمام فیصلے جو سال بھر میں ہونے والے ہیں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور فرشتے وہ تمام فیصلے لے کر زمین پر اترتے ہیں. اور سورہ دخان کی بھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، تو اس لیے اب یہ رات قدر و منزلت والی بھی ہے، عظمت اور شرف والی بھی ہے، اور تقدیر کے فیصلے بھی اسی میں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہیں سے وہ بات ڈینائی ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ شعبان کی پندرہویں رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جبکہ شعبان کی پندرہویں رات کے لیے ہمیں کوئی سنگل حدیث بھی اوتھینٹک نہیں ملتی جس میں یہ بات بتائی گئی ہو کہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اصل تقدیر کے فیصلے کون سی رات میں ہوتے ہیں؟ شب قدر میں. اور شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تلاش کرنے کے لیے کہا ہے؟ کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں اس کو تلاش کیا جائے. اور یہ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم عطا کر دیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا. لیکن کہا جاتا ہے کہ اسی وقت مسجد نبوی کے سامنے کوئی دو صحابہ تھے جن کے آپس میں کچھ آرگیومنٹ ہو گئی، بحث اور مباحثہ ہو گیا، جس کی بنا پر آپ کو وہ علم بھلا دیا گیا. اور الحمدللہ، یہ بھی حکمت تھی، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ شب قدر کون سی رات تھی، قدر والی رات، وہ بھلا دی گئی. کس وجہ سے؟ دو لوگوں کے آپس میں آرگیومنٹ کرنے کی وجہ سے، بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے. اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس رات کو کوئی لغو بات بھی نہ کی جائے. سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات کو بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر یہ اس کی جو عظمت اور شرف ہے کہیں ایسا نہیں کہ آپ اس کو کھو دیں. اللہ تعالیٰ نے تو وہ عظمت اور شرف اتاری ہے، لیکن آپ اپنے بلا وجہ کے جھگڑوں سے یا آرگیومنٹ سے یا بحث و مباحثے سے آپ اس کو اس سے محروم نہ ہو جائیں. تو یہ رات بہت ہی زیادہ اہم اور بابرکت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. یعنی آپ سوچیں سبحان اللہ کہ جو مہینہ بابرکت کہلایا کس وجہ سے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے. جو رات بہت اہم ہوئی کس وجہ سے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. تو اصل پھر اہمیت کس کی ہوئی آپ بتائیے؟ قرآن کی نا. تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ضعیف امت کو کتنی نعمتوں سے نوازا، جس کے اندر ایک عمل یعنی ایک رات کا عمل ہزار مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا آپ بتائیں اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور بخشش ہو سکتی ہے کہ ایک رات کے عمل میں ہزار مہینوں کا ثواب لکھ دیا گیا. اور اس کو کوئی ایک رات نہیں آپ لے سکتے کہ بس 27ویں شب ہے آپ اس میں عبادت کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ آپ کو اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم کو اس سورت سے قرآن کے نزول کا، اس کے بابرکت ہونے کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ قدر و منزلت والی رات ہے. تو انزلناہ کے الفاظ ہیں، یہ دو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے قرآن کے نزول کے لیے. تو ایک تو انزلناہ ہے اور ایک تنزیل ہے. انزلناہ کے معنی ہوتے کہ ایک ساتھ پورا کا پورا قرآن نازل کر دینا، یعنی کوئی چیز نازل کر دینا، اور یہاں قرآن کی بات ہے. اور تنزیل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے نازل کرنا. جو لوگ ہمارے ساتھ ابھی علوم القرآن میں تھے وہ لوگ جانتے ہوں گے الحمدللہ، یہ کوشچن بھی تھا شاید آپ لوگوں کو. تو قرآن کیسے نازل ہوا؟ انزلنا اور تنزیل کا لفظ اس کے لیے کیوں آیا؟ تو عبداللہ بن عباس اس کی بہت ہی خوبصورت تفسیر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انزلنا یعنی جب پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قدر والی رات کو ایک ساتھ پورا قرآن آسمانی دنیا پر نازل فرما دیا، یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیا. جو معزز فرشتے ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ جو معزز فرشتے اس کو لے کر اترے ہیں، تو ان کے حوالے کر دیا گیا تھا. اور پورا کا پورا قرآن آسمانی دنیا پر یا جو بیت معمور ہے اس میں نازل کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا، جس کے لیے تنزیل کا لفظ آتا ہے الحمدللہ. تو قرآن شب قدر میں پورا کا پورا نازل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اس کو نازل کیا گیا، یعنی تنزیل کیا گیا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی رمضان کا مہینہ تھا اور وہ رات شب قدر یعنی قدر والی رات تھی. کوئی رمضان کے مہینے کی کوئی ایک رات تھی جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور سورہ دخان میں اس رات کو مبارک رات کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ جو قدر کی رات ہے، جو نزول قرآن کی رات ہے، وہ بہت ہی برکت والی رات ہے. اور سوچے سبحان اللہ، ہم اس مہینے میں داخل ہیں، یعنی اس مہینے میں ایک ایسی برکت والی رات ہے جس کا ثواب، عمل کرنے کا ثواب ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو دیا، اور الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، حیاتی دی، کہ ہم اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر آپ سوچے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چند ہی کوئی ایسی باتیں ہوں گی جس پر ایسی بات کہی ہے جس میں آپ نے کہا کہ شب قدر کی بھلائی سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے. تو آپ سوچے کہ یعنی جو شخص شب قدر پائے اور اس کی برکتوں سے، اس کے ثواب سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کو بد نصیب کہا گیا ہے. اور رسول اکرم جس کو بد نصیب کہہ رہے، تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا یعنی حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شب قدر نصیب ہو جائے جو بڑی بابرکت والی ہے. تو حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اب آپ سوچیں کہ کتنی بابرکت رات ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات سے شروع ہوا، جو کہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت تھی، مہینہ رمضان کا تھا. اور جیسے جیسے پھر اس کی ضرورت پیش آئی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے. جب اس طرح سے سوالیہ جملہ آتا ہے، جیسے کہ ہم قرآن میں ہی پڑھتے کہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ہے نا، کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی یا وہ آفت، اور تم کیا جانے کہ کیا ہے وہ آفت. تو یعنی جب ڈبل کوئی سوال اس طرح سے کیا جاتا ہے کوئی بات کو کہہ کر سوال در سوال میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے جو بتائی جا رہی ہے اور سوال کر کے اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا جا رہا ہے کہ تم جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہاں یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تم شب قدر کی اہمیت کو، اس کی برکت کو، اس کی عظمتوں کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ قدر و منزلت والی رات کیسی ہے، کتنی شرف والی ہے اور کتنی برکتوں والی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات یہاں بتا دی گئی ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ تم اس سے لگا سکتے ہو کہ اس میں کرنے والے ہر کام، ہر عمل تم کو ہزار مہینوں سے زیادہ ہوں گے. یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہزار مہینے، علماء کرام نے اس کو کیلکولیٹ بھی کیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 83 ایئرز ہوتے ہیں، کچھ 82 ایئرز ہوتے ہیں اگر ہزار مہینے کے عمل کو کیلکولیٹ کیا جائے تو. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی جو ایوریج ایج ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، تو جب اس کو شعور آتا ہے تو 18-20 سال کی عمر سے ہی شعور آتا ہے، یہ 15-16 سال کی عمر سے شعور آتا ہے اس کو، جب وہ باقاعدہ صحیح طریقے سے نماز وغیرہ پڑھنے شروع کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے یا سمجھتا ہے. اور جب اس کی آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 70 سال، ہے نا، یعنی جب تک اس کے ہوش و حواس اچھی طرح ٹھکانے رہتے ہیں 70-75 سال. لیکن اس میں ایک انسان اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتا ہے، مرد حضرات جاب کرتے ہیں، خواتین اپنے کچن کے کاموں میں ہوتی ہیں، یعنی ہم کو ہزاروں کام ہیں دن رات میں. یعنی ہم مسلسل تو عبادت نہیں کرتے بیٹھے رہ سکتے نا، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ ہم 24 گھنٹے مسلسل بس عبادت کرتے رہے ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کھانے کے لیے اٹھنا پڑے گا، ہمیں واش روم جانے کے لیے اٹھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کام ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ہم چاہ کر بھی مسلسل 24 گھنٹے بھی ایک ساتھ یکساں عبادت نہیں کر سکتے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر رحم اور کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 80 سال کے کاموں کا، نیک عمل کا اجر جو مل سکتا تھا ثواب، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رات میں رکھ دیا. یعنی یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے، یعنی کچھ راتیں، کچھ مہینے، کچھ دن اللہ تعالیٰ نے ایسے بابرکت رکھ دیے کہ اس میں کیے گئے اعمال آپ کو کئی، یعنی اس کو ملٹی پلائی ہو کر اجر ملتا ہے. تو آپ بتائیے، ہم چھوڑ سکتے ہیں ایسی راتوں کو ایسے ہی بلا وجہ؟ جب ذرا سیل لگتا ہے، مجھے ہمیشہ، جب بھی لاسٹ ایئر بھی جن لوگوں نے سنا ہوگا یاد ہوگا کہ مجھے ہمیشہ جب یہ ثواب کی اور رمضان کی بات آتی ہے تو مجھے ہمیشہ سیل کی بات آتی ہے یاد، کہ کہیں لولو میں، پانڈا میں، جو بھی ہمارے یہاں کے جو مشہور شاپنگ سینٹرز ہیں. اب دیکھیں، جب اگر سیل لگا، آپ کو یاد ہوگا، جب یاد ہو، یعنی آپ جانتے ہوں گے کہ جب کہیں سیل لگتا ہے، چاہے وہ ہوم سینٹر ہو، سینٹر پوائنٹ ہو، تو وہاں کیسے لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جس سے گویا کہ فری میں چیزیں بٹ رہی ہوں، ہے نا. حالانکہ وہ فری میں نہیں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بس کیا کرتے ہیں کہ بس 10%-20% سیل لگا دیتے ہیں، اتنا کم پرسنٹ پر سیل لگاتے ہیں. تو ان کا اتنا، یعنی بکرا ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور بہت سارا وہ نفع بھی کماتے ہیں. تو دنیا میں انسان سیل کے کتنے پیچھے بھاگتا ہے کہ اچھا یہ اس کو ڈسکاؤنٹ میں چیزیں مل رہی ہیں، کم قیمت میں چیزیں مل رہی ہیں، تو اس کے لیے ہم کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بھلے ہی لائن لگائیں گے، کھڑے رہیں گے، گھنٹوں ہم اپنے لگا دیتے ہیں اس میں. لیکن یہ جو نیکیوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کا جو وعدہ کیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے یہ ایک رات میں، تو تم کو ہزار مہینوں کے برابر ثواب ملے گا. تو کیا اس نیکی، اس ڈسکاؤنٹ، اس سیل کی طرف ہم ایسے ہی لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم نے کرنا چاہیے عبادت، یا جیسے ہم نے جھکنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے، یا جس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے، کیا ہم کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. سبحان اللہ، کمر بستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ تصور کر لیں، یعنی جو ہم پہلے زمانے میں جب گھروں میں سامنے دالان ہوتے تھے یا صحن ہوتا تھا، یا جب بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور کسی دن صفائی کا نکلتا تھا، تو پھر کیا کرتے تھے لڑکیاں؟ کیا کرتی تھیں؟ دوپٹے کس کے باندھ لیتی تھیں، ہے نا، کیونکہ وہاں تو جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ دوپٹے رکھ کر آپ کام کریں. یہ تو ہم گلف کنٹریز میں اکیلے رہتے ہیں تو چلو کوئی ہے نہیں، دوپٹہ نکال دو، لیکن وہاں تو جب دوپٹے کس لیتے تھے اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ کمر کس لی ہے، اب خوب جم کر کام کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور عبادت میں بہت زیادہ آپ، یعنی آپ کی عبادت میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی تھی، تیز ہواؤں اور تیز طوفان کی معنی تشبیہ دی گئی ہے آپ کی عبادت کو یا آپ کے نیک کاموں کو. اور صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کمر بستہ ہو جائیں. الحمدللہ آج دیکھیں، آج 14th روزہ ہے یہاں پر گلف میں، اور باقی کنٹریز میں 13 ہوگا روزہ. یعنی اب تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہ شب قدر، یعنی وہ آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے، تاخراتیں شروع ہونے والی ہیں. ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیں اور ابھی سے اپنا پلان بنا لیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کے نیتوں پر یعنی اجر عطا فرماتے ہیں الحمدللہ. کسی ایمرجنسی کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے آپ اگر نہ بھی کر سکے, یعنی کچھ آپ کے جو پلان تھا آپ کا عبادت کا یا تلاوت کا جو بھی, اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں کی وجہ سے اجر دے گا. اور جتنا آپ کا پلان تھا اللہ تعالیٰ اس کو یا تو پورا کروائے گا, یا اگر پورا نہیں بھی ہو سکا کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اتنا ہی عطا کرے گا. تو ابھی سے پلان کر لیں کہ اس سال اس رات میں ان راتوں میں آپ کیا کرنے والے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں علماء کرام کہتے ہیں, جیسے زیادہ تر گلف کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ہوتا ہے کہ پوری 10 راتوں کو جاگتے ہیں, یعنی پوری 10 راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیام اللیل شروع ہو جاتی ہے آخری عشرے میں, کہ رات میں لیٹ نائٹ نماز ہوتی ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ یعنی بہت زیادہ اس کی اس میں مننا جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایک بار وتر پڑھ لی, آپ نے اب قیام اللیل کر لیا, تب آپ کو کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. نہیں, نفل نماز پر کوئی آپ کو روک ہی نہیں سکتا. کوئی بھی جو صحیح عالم دین ہوگا وہ آپ کو نفل نماز پڑھنے سے روک ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وسجد وقت قریب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کل ہم نے کیا پڑھا تھا, کعب بن مالک اسلمی, ربیہ بن مالک اسلمی سے رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے تو تم سجدوں کی کثرت کرو. تو سجدوں کی کثرت کیسے ہو سکتی ہے؟ نفل نمازوں سے ہو سکتی ہے. تو لہٰذا لوگ زبردستی فقہی مسائل لاتے ہیں کہ ارے اب آپ نے قیام اللیل کر لیا, نماز پڑھ لی مسجد میں, تب آپ گھر میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے رات میں. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یعنی آپ نیک کام سے لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں بلا وجہ؟ تو نفل نماز کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, آپ کتنے بھی پڑھیں. اسی لیے جب تراویح کا سوال آتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا 8 پڑھیں کہ 10 پڑھیں کہ 20 پڑھیں, تو میں یہی کہتی کہ جتنی پڑھنا چاہے آپ پڑھیں, نفل نماز ہے وہ. 8 پڑھنا ہے 8 پڑھیں, 10 پڑھنا ہے 10 پڑھیں, 20 پڑھنا ہے 20 پڑھیں. کسی کو روکے نہ بس نیک کام سے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, لیکن بس صحیح کام ہونا چاہیے. تو سبحان اللہ, اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں, امام شافعی نے اس کے بارے کا بہت خوبصورت ایکسپلینیشن دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت یا جو پہلی وحی تھی جو شب قدر میں جو آیت نازل ہوئی, کون سی ہوئی تھی؟ کل ہم نے سورہ الگ پڑھا تھا, کل یا پرسوں, کل ہی پڑھا تھا جی. تو سورہ الگ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس میں اقرا کی بات آئی تھی. تو اس میں آپ اس رات میں آپ کیا کر سکتے ہیں, مطلب اس رات میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بعد میں بات آئی تھی کہ وسجد وقت قریب, یعنی ختم کہا ہوئی سورہ الگ, شروع ہوئی اقرا سے اور ختم ہوئی وسجد وقت قریب پر. تو امام شافعی کہتے کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ یا ہو جاؤ, تو اللہ کے آگے جھکو اور قریب ہو جاؤ. تو اب دیکھیں ہم یعنی سجدوں میں آپ دعائیں, ہم جو کثرت سجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں سجدوں میں؟ دعائیں کرتے ہیں. تو کثرت سے سجدے کریں اور اس میں دعائیں کریں, لمبے لمبے سجود ہو. آپ نے دیکھو گا قیام اللیل میں, اور چونکہ ہم لوگوں کو اتنی عادت نہیں ہوتی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں قیام اللیل میں اور امام صاحب لمبے رکوع لمبے سجود کرواتے ہیں, تو ایک دو دن مشکل ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم کو اتنے لمبے سجود کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور سجدے میں ہم سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو لہٰذا لمبے لمبے سجدے کریں, اور اس میں کثرت سے جو بھی دعائیں آپ کی, یعنی ایون نماز میں آپ اپنی زبان میں اردو میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں سجدے کے اذکار کرنے کے بعد. تو لمبے سجود کریں, کیونکہ یہ جو رات ہے یعنی اس کو پاور والی رات, قدر والی رات کہا گیا ہے. اتنی اہم ہے یہ رات, اتنی طاقت ہے اس رات میں کہ یہ آپ کی یعنی آپ کی ہر دعائیں اس میں قبول ہو سکتی ہیں. آپ کی ہر اجر کو, ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے الحمدللہ, ہزار گنا بڑھایا جا سکتا ہے الحمدللہ. تو لمبے لمبے سجود کریں. اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات کو تین چیزوں کے لیے مخصوص کر لو, ایک ہے تلاوت قرآن, دوسرا ہے دعا اور اس میں ذکر بھی آ جاتا ہے, اور تیسرا ہے نماز. ان تین چیزوں کے لیے اس رات کو لازم کر لو. تو سبحان اللہ, ایک تو یہ پاور والی رات ہے, یہ رات وہ ہے جس میں ہر عمل ہزار گنا سے زیادہ اس کا اجر دیا جاتا ہے اس رات میں, ایک رات میں. یہ تقدیر والی رات ہے, یہ رات کیسی ہے؟ تقدیر والی, یعنی اس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. جیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے سارے احکامات, یعنی ڈیلیور کر دیے جاتے ہیں سارے احکامات, سارے فیصلے نازل کر دیے جاتے ہیں, قدر کے معاملات نازل کر دیے جاتے ہیں کہ کون اس سال حج کرے گا, کس کی شادی ہوگی, کس کے حلال رزق میں اضافہ ہوگا, کس کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی جائے گی, کس کے نیک عمل میں اضافہ ہوگا, کون یہ کام کرے گا, کون وہ کام کرے گا, سارے فیصلے اس رات میں ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اگلا سال اپنا نیکیوں کے ساتھ اچھا گزارنا چاہتے ہیں, یا آپ کو جو بھی چاہیے, دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز عطا کرنے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ تم مانگنے سے پیچھے ہٹو, نہیں, تم دنیا مانگو, تم دین مانگو, جو مانگو تمہیں وہ ملے گا, لیکن ہم کو دین کے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی مانگنا چاہیے. نہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا وقینا عذاب النار. تو صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے. تو آپ اس رات میں, اور دیکھیں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایون اگر دنیا کا جو دنیا بھی مانگی جا رہی ہے, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھے مال و دولت سے نوازے, حلال رزق سے نوازے, اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کی یا مسکینوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو یعنی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر محتاجی مسلط نہیں کی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں, زیادہ مزید شکر گزار بن سکتے ہیں. تو اب جو مانگنا ہے ہمیں ہم مانگے. تو اس سال اس رات میں سارے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ سال بھر میں کیا ہونا ہے. جو لوگ اب اسی لیے جو لوگوں کا حج نہیں ہوا تو دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کروا دے. اور اس کے بارے میں جو تاثرات ہیں, جیسے کل ہی کسی نے بتایا کہ رمضان کی دعاؤں میں اتنی برکت ہے اور وہ قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ, کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کسی نے دعا کی تھی کہ ان کو قرآن حفظ کرنا آسان ہو جائے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اتنی کثرت سے دعا کی رمضان میں, پچھلے رمضان میں, کہ ان کے لیے اگلے مہینے میں انہوں نے تقریباً کتنے کئی سارے پارے ایک ہی مہینے میں یاد کر لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ یعنی اس رمضان میں یا اس شب قدر میں اگر ہم دعا کرتے ہیں, اور الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے تین درجات ہوتے ہیں دعاؤں کے, ایک تو وہ پوری کر دی جاتی ہے, یا کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹال دی جاتی ہے, یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کا اجر قیامت کے دن عطا کریں گے. اور بندہ اس وقت کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, یعنی اتنا اس کو اس کا اتنا زیادہ اجر ملے گا آخرت میں. تو آپ دیکھیں ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے دعا کرنے سے, چاہے قبول ہو یا نہ ہو, آخرت کے لیے محفوظ کر لی جائے تو آپ آخرت میں اس کے اجر کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. تو لہٰذا دعا کرنا نہ چھوڑیں. تو اس رات میں سارے فیصلے ہو جاتے ہیں, تو سب کو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے, اپنے اولاد کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, اپنے آبا اور اجداد کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, اور اسپیشلی امت مسلمہ کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر خاص طور سے اپنی خاص رحمت نازل فرما. جو تکلیف میں ہیں, اسپیشلی ابھی جو مسلمان آپ جانتے ہوں گے غزہ یا فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے, ان کے لیے کثرت سے دعا کریں, اور اپنے خود کے لیے بھی, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہماری آنے والی نسلوں کو ہر شر ہر فتنوں سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کتنی فکر ہوتی ہے نا, کہ ابھی تک تو پھر بھی جو تھا جیسے تھا, لیکن اب جو آنے والا وقت ہے, یعنی ہر آنے والا دور, ہر آنے والا وقت مزید فتنوں سے بھرا ہوا ہے, یعنی فتنے نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کا ڈر لگتا ہے کہ ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ کسی برائی میں انوالو ہو جائیں. تو لہٰذا ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہر شر سے, ہر فتنے سے محفوظ رکھ, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فرما بردار بنائے. تو کثرت سے دعائیں مانگیے, جتنی ہو سکتی دعائیں مانگیے, اور پہلے سے مخصوص کر لیجیے. اگر آپ کو یاد نہیں آتی دعائیں تو لسٹ بنا لیجیے, کچھ لوگوں نے لسٹ بھی بنائی ہے دعاؤں کی, تو دیکھ کر دعا پڑھیے, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, یہ بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے. اس میں کثرت سے دعائیں کرنی ہیں, لمبے سجود کرنے ہیں, نفل نمازیں پڑھنی ہیں, اور تلاوت قرآن کرنی ہے. جیسے کہ علماء کرام کے بارے میں آتا ہے, امام ابن شہاب زہری کے بارے میں ہی آتا ہے, امام شافعی کے بارے میں بھی, ایون امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی, کہ ان لوگوں نے اپنی رمضان کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ان کے 20 دن کی عبادتیں الگ ہوتی تھیں, اور آخری کے 10 دن کی عبادتیں بالکل الگ ہوتی تھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا نا انس بن مالک سے روایت ہے, یا جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے, کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے. عبداللہ بن عباس کہتے کہ رسول اکرم اپنی کمر کس لیتے تھے, یعنی عبادت کے لیے آپ بالکل چاق و چوبند ہو جاتے تھے, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو اس لیے ہمارے جو علماء کرام تھے, انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا رمضان کو, پہلے 20 دن کی عبادتیں الگ اور آخری 10 دن کی عبادتیں الگ. اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی کئی قرآن تلاوت کرتے تھے, یعنی ان کے یعنی رمضان ایک رمضان میں کئی قرآن ان کے مکمل ہوتے تھے تلاوت کے ساتھ. اور ابن شہاب زہری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے 20 دنوں میں ہر 3 دن میں ایک قرآن کمپلیٹ کرتے تھے تلاوت کے ساتھ, اور آخری 10 دنوں میں ایک دن اور ایک رات, یعنی 24 گھنٹے میں ایک پورا قرآن تلاوت کرتے تھے وہ. سبحان اللہ, آپ سوچیں تو کیسے تھے ہمارے علماء کرام. ان کو دیکھ کر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, جب ہم ان کے واقعات اور حالت سنتے تو ہمارے اندر بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوتا ہے, ایک عزم, ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے, ایک یعنی امنگ ہمارے اندر جاگتی ہے کہ ہم بھی ویسی عبادت کریں, یا ہم بھی ویسی تلاوت کریں. اور واقعی میں جو تلاوت کا جو مزہ ہے, یا خوب یعنی تلاوت کرتے رہنے کا, کیونکہ جب قرآن ایک بار سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ, جب آپ ترجمہ اور تفسیر سے اس کو پڑھ لیتے ہیں, تو پھر تلاوت کا مزہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایک لطف آنے لگتا ہے اس میں, ایک لذت محسوس ہوتی ہے, اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ کے ذکر میں ہی ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں واقعی میں بہت برکت ہے، بہت اطمینان ہے، بہت سکون ہے. چاہے آپ ذکر و اذکار کریں، چاہے آپ دعائیں کریں، چاہے آپ تلاوت قرآن کریں یا آپ نماز پڑھیں الحمدللہ. تو ایسا سمجھیے کہ ایک طرف سے یہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری زندگی بھر کا اجر رکھ دیا. یعنی 80 سال ایک نارمل انسان کی جو ایج ہوتی ہے وہ 70 سال پکڑی جاتی ہے یا 60 سال پکڑی جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کا اجر ایک رات میں رکھ دیا. تو یہ ایک تحفہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اب یہ ایک اگلے سال ہی آئے گا یہ تحفہ. تو کیوں نہ اس سے جو اپارچونیٹی آپ کو ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم لوگ سب مل کر فائدہ اٹھائیں. پھر یہ وہ رات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ روح کا ذکر الگ سے کیا ہے، اس میں روح الامین مطلب جبریل امین کا ذکر ہے سبحان اللہ. اور جو مشہور حدیث ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا، قیام کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اس میں پورے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے یا خوشخبری ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اتنی کثرت سے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں، یعنی جو کنکر ہے، پتھر ہیں، ذرات ہیں، اتنی زیادہ کثرت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ. یعنی اب کبھی تصور کریں، یعنی جب اس رات میں ہم جاگتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اور جب ہم اس کو باقاعدہ شعور کے ساتھ محسوس کرتے کہ اچھا ہمارے اطراف میں پورے زمین پر فرشتے ہی فرشتے ہیں. اور سبحان اللہ، جو جبریل امین جو وحی لے کر آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جبریل امین بھی زمین پر آئے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہم امت مسلمہ پر کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما رہا ہے. یعنی آپ اس وقت کا تصور کر سکتے ہیں جب جبریل امین وحی لے کر رسول اکرم کے پاس آیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، تو ان کو خبر ملی کہ ام ایمن بہت رو رہی ہیں اور خاموش نہیں ہو رہی ہیں. تو ابو بکر نے کہا کہ چلو خبر لیتے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، ام ایمن کیوں اس طرح سے پریشان ہے. تو دونوں جاتے ہیں، عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما، وہاں جا کر پوچھتے ہیں ان سے ان کا حال چال دریافت کرتے ہیں. تو وہ روتی ہیں، تو کہا کہ کیوں رو رہی ہیں. کہا کہ رسول اکرم کی بہت یاد، یعنی رسول اکرم کو یاد کر کے رو رہی تھی. تو کہا کہ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ تو پہلے سے اچھی جگہ پر ہیں. تو کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ پہلے سے اچھی جگہ پر ہیں، لیکن میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ رسول اکرم کی حیاتی کی وجہ سے جو ہم پر مہربانی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، جبریل امین آتے رہتے تھے، تو اب وہ آنا بند ہو گئے، سلسلہ بند ہو گیا، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں یعنی صحابیات بھی کیسی تھی، کیسے وہ اس بات کو محسوس کرتی تھی ماشاء اللہ. تو یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی، یعنی وہی اسی فرشتے کو جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، روح الامین، ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے. تو فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں سبحان اللہ، ہر حکم. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یا ہونی ہیں، یہ سارا اس رات کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو کیا کریں گے پھر ہم؟ اگر آپ کو جو بھی چاہیے تھا آپ کب مانگیں گے؟ پھر اسی رات میں مانگیں گے. اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان کو کرنا ہے آگے زندگی میں، اور وہ اپنے اچھے نصب العین رکھے، یعنی سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہماری سعادت والی زندگی ہو اور شہادت والی موت ہو یا حسن خاتمہ ہو. یہ دعا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ اتنا فتنوں کا دور ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا بھی بہت مشکل ہے. حلال کمائی کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی عطا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلے نازل فرماتا ہے اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ لکھ دے اور رکھ دے کہ ہمارے حلال رزق میں اضافہ ہو، حرام رزق سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، شر اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کیونکہ ہر فیصلہ اس رات میں ہو جاتا ہے، من کل امر، ہر حکم لے کر اترتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم لے کر اترا جاتا ہے یہاں پر، اور سورہ دخان میں بھی اسی کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ ہر فیصلہ اس رات میں ہو جاتا ہے سبحان اللہ. تو جس نے لیلۃ القدر میں، چونکہ فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے آس پاس ہوتے ہیں، وہ بھی تمام مخلوق کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے، کیونکہ فرشتے سب سے زیادہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے کھڑے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے مزید مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. اس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جس نے بھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی دو دن پہلے کی باتیں میں نے جب کہا تھا کہ خطبہ کس بات پر تھا، پرسوں کی بات ہے شب جمعہ کی، کہ امام صاحب نے خطبے میں خاص طور سے کیا بات کی تھی کہ اس مہینے کو پائے کوئی شخص اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ کتنا بد نصیب شخص ہے. وہ رسول اکرم نے جو فرمایا تھا کہ آمین 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 تین سیڑھیوں پر آپ نے کہا تھا، تو جبریل امین نے دعا کی تھی کہ جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، تو آپ نے کہا تھا آمین. تو اتنی مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس میں کا تھوڑا سا اجر آپ کو ایک ہزار سال کے برابر مل سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ آپ ایک ہزار مہینوں کے برابر مل سکتا ہے تو کیوں نہ ہم پھر اس میں اس سے فائدہ اٹھائیں. تو جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم کو اس کی لاجک میں جانے کی کیا ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہندوستان میں یا پاکستان میں تو یعنی 20ویں رات ہے اور یہاں 21ویں رات ہے، تو اب کون سی کس کی شب قدر ہوگی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو گنتی ہے وہ ہماری گنتی کے مطابق تھوڑی ہے. ہمارے یہاں کے دن اور رات کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس تو دن کیسے ہوگا، ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جب ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ہے نا. جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. تو ہمارے امیجنیشن کے حساب سے یا ہمارے محدود تصور کے لحاظ سے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہاں 21 ہے تو وہاں 22 ہوگی، یہاں 23 ہے تو وہاں 24 ہوگی، تو پھر کیسے شب قدر ملے گی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کے رہنے والوں کے لیے جہاں جہاں چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں ان کے لیے اس حساب سے شب قدر رکھی ہو، کیونکہ دینے والا تو سب اللہ ہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا وہی ہے. وہ مالک الملک ہے، وہ تمام قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ یعنی سب کچھ اسی کا ملک ہے، اسی کا اختیار ہے، الحمدللہ اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا حکم ہے، تو وہ جو چاہے کرے سبحان اللہ. تو ہم کو اس کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے بھلا، جب ہم کو بتا دیا گیا کہ. اور یہ ایسے جو قیل و قال کے سوال ہیں صحابہ کبھی نہیں کرتے تھے. صحابہ نے جیسے رسول اکرم نے بتایا بس صحابہ نے اس کو ایز اٹ از لے لیا الحمدللہ، اور اس پر یقین کرتے تھے وہ لوگ. تو ہمیں بھی بس چاہیے کہ جو جہاں ہے اسی کو مل جائے، بس جو جہاں جس کنٹری میں ہوگا وہاں اس کو مل جائے گی، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے رسول اکرم خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم بھی کیا کریں گے، یعنی میں اور آپ، کہ ہم خود اکیلے عبادت کرتے بیٹھ جائیں گے بس، نہیں، بلکہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتے داروں کو، سب کو، دوسروں کو بھی تاکید کریں گے کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ایک مومن ہمیشہ دوسروں کی بھی خیر خواہی چاہتا ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، کہ جو خیر میں نے حاصل کی ہے وہ خیر میں دوسروں کو بھی پہنچاؤں. اور ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. یعنی اگر کوئی عشاء امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے بجماعت، اور فجر بھی باجماعت پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملا دیا جائے گا سبحان اللہ. دیکھیں اگر مرد حضرات ہو سکتا تھکے ہوئے ہوں یا جاب ہو صبح ان کی ٹف جاب ہو، تو اگر امام کے ساتھ قیام کر لیں تو ان کو پوری رات کا اجر مل جائے گا الحمدللہ. کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے نا، کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں. تو رسول اکرم آخری عشرے میں بہت زیادہ تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت ہی زیادہ جود و کرم والے ہو جاتے. فرماتے جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے یعنی تلاوت. غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچاتے یا بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. یعنی اس مہینے میں یعنی جب فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوتی، ظاہر سی بات ایک ملکوتی یعنی فرشتے سے ملاقات ہونے ایک معمولی بات نہیں ہے، یعنی انسان کی انسان سے جب آپ دیکھیں ہم کوئی نیک شخص سے ملتے ہیں، نیک لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہماری کیفیت الگ ہو جاتی ہے نا، ان سے انسیت، ان سے محبت کیا، ان کی نیکی کی وجہ سے ہمارا دل ایک عجیب سے خوشی میں سرشار ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اکرم فرشتے سے ملتے تھے جو آسمانی مخلوق ہے یعنی جبریل امین، تو پھر کیا حالت ہوتی ہوں گی رسول اکرم کی؟ اور آپ ہر سال رمضان میں ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان جو کہ رسول اکرم کی وفات سے پہلے کا رمضان تھا، اس میں آپ نے دو دفعہ دور کیا جبریل امین کے ساتھ، سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اسپیشلی قرآن کو پورا مکمل تلاوت کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اگر دو بار قرآن پڑھ لیں ایک رمضان میں تو بہت اچھی بات ہے، تین بار پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے. جیسے صحابہ کرام ایک ہفتے میں ایک قرآن کو مکمل کرتے تھے تلاوت کے ساتھ، تو ہم بھی کم از کم اتنا ٹارگیٹ تو رکھیں رمضان میں کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن کی مکمل تلاوت، سات دن میں سات منزلیں، یا سات جو بھی حصوں میں اس کو تقسیم کر کے آپ پڑھنا چاہیں جیسے بھی. تو چار ہفتے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں چار ہفتوں میں آپ کے کتنے قرآن کمپلیٹ ہو جائیں گے، ماشاء اللہ قوت اللہ بلّہ، چار قرآن کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو بہت معاف کرنے والا، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ، ہم کو اسپیشل دعا بھی سکھائی گئی اس رات کے لیے، تو ہم اسپیشلی دعا کریں. اور آپ دیکھیں اس میں کیا بات کی گئی ہے، شب قدر کی جو دعا ہے عفو کی بات کی گئی ہے، عفو مطلب درگزر کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم بھی لوگوں سے درگزر کرنے والے بنے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے تکلیف پہنچتی ہے ہمیں، کوئی ہمارا دل دکھا دیتا ہے، یا کوئی ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن مومن کا دل بہت پاک اور صاف ہوتا ہے. مومن اپنے دل میں کبھی بھی کوئی حسد، بغض، کینہ نہیں رکھتا، اور الحمدللہ ایسے ہی دل بہت یعنی مطمئن دل ہوتے ہیں ایسے، اور یہی وہ دل ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے جو قلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ من ات اللہ بھی قلب سلیم، کہ جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آئے گا، سمجھے اس کے یعنی سب کامیابی ہے اس کے لیے. تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک دل، شرک سے پاک دل، نفرت سے پاک دل. تو اللہ تعالیٰ افو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو ہم بھی کیوں نہ افو درگزر کریں؟ اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، معاف کرے، تو ہم بھی دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کر دیں. اپنے آپ کو فرعون نہ بنا لے کہ میں تو نہیں معاف کروں گی. یہ کچھ لوگ یعنی جو دو خاندانوں میں آپس میں انبن ہوتی ہے، بات بن ہوتی ہے، یعنی ملتے نہیں ہیں، قطع تعلق کی ہوتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ آپس میں مل لیں، بات کر لیں، سلام دعا کریں. اور آپ دیکھیں قطع تعلق اسے سوائے نفرتوں کے اور زندگی کو مشکل بنانے کے اور کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اپنا دل صاف رکھیں، سب سے ملاقات کریں، سب سے درگزر سے کام لیں، اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہو تو الحمدللہ. کیونکہ شب قدر کی خاص جو دعا ہے وہ یہی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پھر آپ شب قدر کی اہمیت کا اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہی شب قدر کی فضیلت پر نازل فرما دی، سورہ قدر. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. تو یہ رات اتنی اہم کیوں ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات اہم ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا. ہر سال اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات اہم ہوئی. تو اب بتائیے کہ جس وجہ سے ایک رات اہم ہوئی تو اسی قرآن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں دینی چاہیے. اور جو لوگ اس قرآن کو ابھی تک ترجمے سے نہیں پڑھ سکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. یقین جانیے زندگی کا جو کانسیپٹ اور تصور ہے وہ بالکل بدل جائے گا، یعنی ایک بامقصد زندگی ہو جائے گی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا ہی تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، فیہا ذکرکم. تو اس میں ہم انسانوں کا ذکر ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کتاب کو پڑھیں، کیوں نہ ہم اس کتاب سے ہدایتیں، رہنمائی حاصل کریں. تو اس اور الحمدللہ اب تو بہت اچھے اچھے کورسز ہیں کہ آپ اگر اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو کورسز کے ذریعے سے آپ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کر لیجئے. جیسے کہ جو طالب القرآن کا کورس سب سے دی بیسٹ کورس ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ پورے ترجمے اور تفسیر سے گزر جاتے ہیں الحمدللہ. ویسے نہیں ہو سکتا پڑھنا، ایک کورس کی صورت میں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس رات میں پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا گیا، پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اتارا گیا. پھر اس رات میں یعنی قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، کیلکولیشنز ہوتے ہیں، ہر چیز. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قدر کے جو معنی ہیں کیلکولیشنز بھی ہیں، یعنی قیاس، یعنی تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. کہ کس کو کتنا دینا ہے، رزق کتنا دیا جائے گا، زیادہ دیا جائے گا یا کم دیا جائے گا، جس کو دیا گیا تھا کیا اسے لیا جائے گا، واپس لے لیا جائے گا یا اس کو مزید بڑھایا جائے گا. تو یہ قدر کے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی قدر کے ایک معنی ہوتے ہیں اندازہ یا کیلکولیشن، یا مطلب کتنا، یعنی کہتے ہیں نا ہم کہ اس کی مقدار کتنی ہے، ہے نا، کوانٹیٹی کتنی ہے. تو ان معنوں میں بھی آتا ہے. ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ منزلت، شرف، عظمت. اور امام زہری اسی بات کے قائل ہیں کہ قدر کے معنی شرف اور عظمت کے ہیں. پھر ایک اور معنی اس کے ہوتے ہیں پاور، قدرت. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کتنی جگہ دیکھیں اللہ کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ. یعنی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، اس کے سارا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی سارے معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس رات کی قدر کو جانو، کیونکہ یہ رات کی برکتیں، رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایسے معجزات اس رات میں صادر ہوتے ہیں، یعنی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، الحمدللہ. اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں، اسپیشلی جبریل امین بھی اس رات میں اترتے ہیں. اور اس رات کی عبادت سے یعنی آپ فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے سب کام کو چھوڑ کر زمین پر اتر آتے ہیں، سبحان اللہ. ہر قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. یعنی فرشتے بھی اب ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ رات سراسر سلامتی ہے. کب تک؟ طلوع فجر تک، سبحان اللہ. یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ اس کو مس کیا جائے، یہ فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، جب تک یہ فجر طلوع نہ ہو جائے. تو آپ بتائیے کہ کیا ایک لمحہ بھی ہم مس کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں اس رات کا؟ کہ فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے. یعنی آپ مغرب سے لے کر، اور اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، سلف صالحین گزرے ہیں، یہ صحابہ کرام کا جو عمل تھا، وہ لوگ مغرب سے ہی شروع کر دیتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا رات 12 بجے سے ہم شروع کریں گے عبادت، ہے نا، یہی ہمارا کانسیپٹ ہے. لیکن نہیں، کیونکہ مغرب سے ہی وہ لوگ شروع کر دیتے تھے، کیونکہ مغرب سے اس کی برکتیں اور رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے. تو اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں، بلکہ خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے فجر تک، سبحان اللہ. تو آپ اس رات کی روحانیت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، زمین پر فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما رہا ہے اس رات میں، سبحان اللہ. آپ سے درگزر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور زمین کے ذرات کی تعداد میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور ویسے بھی فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. اور یہ سب فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو پھر اب کیا کریں گے آپ اس رات میں؟ کثرت سے دعا کریں گے، تلاوت قرآن، قیام یعنی نماز اور ذکر. تو یہ کرنے والے کام ہیں. جتنی دعا ہو سکتی دعا کریں، چاہے تو سجود میں کریں، چاہے تو سیپریٹلی کریں. پھر تلاوت قرآن ہے، پھر قیام ہے، اور لمبے قیام اور لمبے رکوع اور لمبے سجود ہونے چاہیے، اور ذکر و اذکار. ایون حالت حیض میں جو خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی اس رات سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ وہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی سب کر سکتی ہیں. یعنی جو حالت حیض میں ہے، وہ خواتین موبائل پر سے تلاوت کر سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، دعا کے لیے تو کوئی بھی یعنی اس کی پابندی نہیں ہے کسی چیز کی، کسی بھی حال میں آپ دعا کر سکتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حالت میں. تو آپ جس حالت میں بھی، چاہے حالت حیض میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا کریں اور تلاوت قرآن کریں. صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سب کر سکتے ہیں، الحمدللہ. تو اس رات سے فائدہ اٹھائیے، یہ سوچ کر کہ حیض ہے تو اب ہم کیا کریں، نہیں، کچھ بھی نہیں، الحمدللہ آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہمیں کثرت سے دعا اور ذکر کرنے والا بنائے، اور جو ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، اور ہمیں حلال رزق عطا کرے. جن کا حج نہیں ہوا ہے، وہ خوب حج کے لیے دعا کرے، کیونکہ آج کل حج کرنا بہت مشکل ہو گیا، بہت مہنگا ہے حج. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے چاہے اللہ تعالیٰ انتظام کروا دے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ حج کے لیے دعا کریں، اور جو بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اچھے نیک ازواج کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیں اس رات میں، اور اسپیشلی امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو امن و سکون عطا کرے، ان کو جو تکلیف میں ہیں آج مسلمان جہاں جہاں، کہ کیسے وہ بھوک سے مجبور ہیں، ان کو رہنے کو جگہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گھر ٹوٹے پڑے ہیں، یعنی بہت ہی بہت برا حال ہے، بس جتنا سوچے اتنا بہت زیادہ یعنی دکھ ہوتا جاتا ہے بہت زیادہ، کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے سکون میں رکھا، امن میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں، تو اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کو دور کرے جن پر یہ مشکلات آئی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ثابت قدم رکھ، ان کے ایمان کو مضبوط رکھ، اور ان کو جمائے رکھ، ان کے قدموں کو جمائے رکھ، آمین۔ تو کیا سیکھنے کو ملا پھر؟ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت ثابت ہوئی، اس میں خیر ہی خیر ہے، لہٰذا اس کے خیر کو جو جتنا حاصل کرے گا وہ اس پر ڈپینڈ ہے کہ جتنا وہ اس کو حاصل کرنا چاہے، اور عبادات کے لیے حریص ہوا جائے، یعنی جتنی ہو سکتی عبادت کی جائے، کوئی بھی لمحے کو ضائع نہ کیا جائے، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن یا دعائیں کی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔